اور ان کا آدم کیسا تھا، آدم کا علم کیسا تھا؟ قرآن کی ابتدا میں علم آدم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. نوح کا آدم کیسا تھا؟ 950 سال تبلیغ کر رہے ہیں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس تبلیغ کے نتیجے میں چند ایک مسلمان ہو رہے ہیں، چند ایک مومن بن رہے ہیں. یہ عزم نوح تھا، جو یہ چاہتا ہے کہ نوح کو ان کے عزم کے ساتھ، آدم کو ان کے علم کے ساتھ، موسیٰ کو ان کی زیرکی کے ساتھ، عیسیٰ کو ان کے زہد کے ساتھ، اور ابراہیم کو ان کے علم کے ساتھ. ابراہیم کا علم کیسا تھا؟ اواہن حلیم. قرآن کہہ رہا ہے کہ بہت حلیم تھے ابراہیم، جو یہ چاہتا ہے، توجہ رکھیے گا، آپ کی توجہ میری جانب رہنی چاہیے، جو یہ چاہتا ہے کہ آدم کو ان کے علم کے ساتھ، نوح کو ان کے عزم کے ساتھ، ابراہیم کو ان کے علم کے ساتھ، موسیٰ کو ان کی زیرکی کے ساتھ، عیسیٰ کو ان کے زہد کے ساتھ دیکھے، فلینظر الی علی ابن ابی طالب، اس کو چاہیے کہ علی ابن ابی طالب کو دیکھے. یا رسول اللہ، آپ غور کیوں کروا رہے ہیں؟ پانچ انبیاء کی الگ الگ بات کی گئی ہے، پانچ نبیوں کی الگ الگ بات کی گئی ہے. اگر نبیوں کا حوالہ نہ دیا ہوتا، اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ اگر کوئی عالم کو دیکھنا چاہے، اگر کوئی حلیم کو دیکھنا چاہے، اگر کوئی زاہد کو دیکھنا چاہے، اگر فقط یہ کہہ دیا جاتا کہ کوئی شجاع کو دیکھنا چاہے، اگر فقط یہ کہہ دیا جاتا کہ بہترین قضاوت کرنے والے کو دیکھنا چاہے، یہاں یہ بات نہیں کی جا رہی. یہاں کہا جا رہا ہے اگر کوئی چاہتا ہے آدم کو ان کے علم کے ساتھ، نوح کو ان کے عزم کے ساتھ، موسیٰ کو ان کے زہد کے ساتھ، عیسیٰ کو ان کے زہد کے ساتھ، موسیٰ کو ان کی زیرکی کے ساتھ، ابراہیم کو ان کے علم کے ساتھ دیکھے، تو آئے اور علی ابن ابی طالب کو دیکھے، جو پانچ انبیاء میں خدا نے صفات الگ الگ رکھی تھی، یہ جا کر کے علی میں دکھا دیا کہ دیکھو جو الگ الگ صفات تھی ایک علی میں جمع کر کے بتا رہا ہوں کہ میرے محمد کا وضی کس مقام پر ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد آل. میرے محمد کا وضی کس مقام پر ہے؟ میں اور آج جب بات کیا کرتے، کل بھی میں نے مثال دی تھی لا الہ الا اللہ کے حوالے سے، کہ جو وزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لا الہ الا اللہ میں ہو، بنص قرآن وہی وزن علی ابن ابی طالب کے لا الہ الا اللہ میں ہونا چاہیے. تو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل، میں ابھی ایک جگہ مجلس میں تھا، اور وہاں میں نے، عادت نہیں ہے میری کہ میں بات بات پر قسم کھاؤں اور مکروہ بھی ہے، لیکن وہاں میں نے ایک جملہ استعمال کیا، واللہ ہم علی کی فضیلت بیان نہ کرتے، واللہ علی کی فضیلت بیان نہ کرتے. لوگ یہی سوال کرتے ہیں نا، آپ خیبر کا تذکرہ کریں گے اس میں علی، آپ خندق کو بیان کریں گے اس میں علی، آپ ہجرت کو بیان کریں گے اس میں علی، آپ مدین کو بیان کریں گے اس میں علی، آپ حجت الوداع کو بیان کریں گے اس میں علی، آپ ذوالعشیرہ کو بیان کریں گے اس میں علی، باخدا ہم علی کو بیان نہ کرتے اگر نبی نے نہیں چاہا ہوتا. اور نبی کے بارے میں کل آپ کو بتا دیا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی کچھ چاہتے ہی نہیں ہے. ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہی یہ چاہتے ہیں. مل کر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جو اللہ چاہتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں. اگر نبی نے نہ چاہا ہوتا، اگر نبی نے نہ کہا ہوتا سیدو مجالسکم میں ذکر علی، اپنی مجالس کو علی کے ذکر سے زینت دو، اگر نبی کی فرمائش نہ ہوتی، نبی کا امر نہ ہوتا تو ہم نہ کرتے. اچھا، یہ نبی کا امر بھی اپنی مرضی سے تھا؟ نبی نے اپنی مرضی سے نہیں تھا، وما ينطق عن الهوى اللہ کی مرضی سے تھا. تو اب ہم سے سوال نہ کریں کہ آپ مجالس میں علی 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 کیوں کرتے ہیں، ہم سے سوال نہ کریں. اگر سوال کرنا ہے تو مصلی بچھائیے، دو رکعت نماز پڑھیے، اور دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد خداوند متعال سے سوال کیجئے کہ پروردگار، یہ کان میں بار بار علی 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 کی صدائیں کیوں آتی رہتی ہیں؟ تو شاید وہ کچھ دل پر تجلی کرے اور یہ علی علی کی صدائیں برداشت کرنے کی توفیق دے دے، پھر شاید کچھ قلب پر تجلی ہو اور یہ علی علی برداشت کرنے کی صدا، یہ صدا جو علی علی کی بلند ہوتی ہے، واقعی کیوں؟ آپ ذرا تصور تو کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فقط محبت میں کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقط محبت میں ابلاغ میں لاحق کر رہے ہیں؟ قطعاً نہیں، رسول منصب رسالت پر ہیں، ایک ایک جملہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا میری آواز سے کہ میری اس وقت طبیعت کیسی ہے، لہٰذا بڑی محنت کر کے کچھ مطالب آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو اتنی ہی محنت کے ساتھ آپ سماعت کیجیے تاکہ میرا جتنی محنت ہے وہ سوالت ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہہ رہے ہیں سید مجالسکم بذکر علی، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ صرف اس لیے کہ ہم مسکرا دیں؟ صرف اس لیے کہ ہمارا دل شاد ہو جائے؟ البتہ یہ بھی ایک نعمت ہے، اس کو بھی مجھے اور آپ کو نعمت کے عنوان سے لینا ہے، کیونکہ کتنے ہیں جن کو سن کر علی کا نام شاید طبیعتیں بے حال ہو جائے، اور میں اور آپ نے کہ علی کا نام سن کے طبیعتیں بحال ہوتی ہیں.
رسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة
وَهُمْ رَاكِعُونَ، سب کو یہ واقعہ یاد ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع میں انگوٹھی دی تو یہ آیت آئی، مشروع معروف آ گیا ہے، اور اس کو رد کرنے کے لیے لوگوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے، مگر اس کو ثابت کرنے والوں نے بھی بڑے حسن انداز سے ثابت کیا ہے۔ حضرت ابن عباس مفسر قرآن مشہور ہے، خاص و عام کے اندر ان کی مقبولیت ہے، ابن عباس زمزم کے پاس بیٹھے ہوئے کہہ رہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، تو ایک شخص نقاب لگائے ہوئے امامی کا تحت الانا کھول کر، عرب میں رواج تھا کہ اکثر عرب اپنے چہرے کو چھپایا کرتے تھے، امامی کے تحت الانا کھول کر چہرے کو چھپایا ہوا ہے، ادھر ابن عباس کو یہ روایت بیان کرے قال رسول اللہ کہہ کر، ادھر یہ شخص سامنے بیٹھا ہوا کہے قال رسول اللہ، یعنی تائید میں کہ ہاں یہ رسول اللہ کے جملات، پھر ادھر ابن عباس کچھ بیان کرے، ادھر وہ شخص ہے قال رسول اللہ۔ جب یہی معاملہ تین دفعہ ہوا، ابن عباس نے ایک مرتبہ کہا کہ تجھے اس گھر کی قسم بتا دے کہ تو کون ہے، چہرے سے نقاب ہٹائی، کھڑے ہوئے، کہا لوگوں میں جندب بن جنادہ ہوں ابو ذر غفاری، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اپنی شخصیت کو پہچانوایا کہ میں کون، کہا میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، رسول کے شایان شان صلوات پڑھے محمد و آل محمد، میں نے ان کی زبانی یہ سنا ہے، توجہ رکھیے گا میری آیت کے موضوع، کہ جب یہ واقعہ رونما ہوا کہ سائل آیا اور سائل نے آ کر خداوند متعال کی بارگاہ میں لوگوں سے کچھ طلب کیا اور کسی نے کچھ نہ دیا اور علی ابن ابی طالب نے اپنی انگوٹھی دے دی، تو حضرت موسیٰ کی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست دعا کو بلند کیا اور دست دعا بلند کر کے کہنے لگے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، حضرت موسیٰ نے دعا کی بھی فاجعل لی من لدنک وزیرا من اہلی، اے اللہ میرے لیے قرار دے میرے رشتہ داروں میں سے ایک میرا وزیر ہارون اخی، جس کا نام ہارون ہو، رشتے میں میرا بھائی ہو۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کہ وجعلی وزیرا وجعلی من لدنک وزیرا من اہلی علی، تو میرے لیے منتخب کر میرا وزیر علی ابن ابی طالب کو۔ تو عزیزان محترم اس آیت کے ذیل میں ابو ذر نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے اپنے وزیر کے لیے جب یہ دعا کی تو جبرائیل آئے اور رسول اللہ سے کہا کہ رسول پیغام پہنچا دیجئے، کون سا پیغام، انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، بس اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارے ولی ہے، اور وہ مومن کہ جس نے حالت رکوع میں زکات دی ہے، اے لوگوں دیکھ لو وہ تمہارا ولی ہے، ایک صلوات پڑھتے مل کے محمد۔ تو اب اس پیرائے میں اگر آپ دیکھیں کہ ولایت کے معاملے میں، ولی کے معاملے میں یہاں پر کوئی کنفیوژن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا وزیر طلب کرا اور عجیب دکھتا ہے، جب یہ آیت پڑھی دی ہے تو اس کی بھی تھوڑی سی توضیح آپ کے سامنے و تشریح آپ کے سامنے بیان کر دوں اور پھر اس کے بعد کوشش کروں کہ آپ کی زحمتیں تمام ہوں۔ کوشش کا کہا ہے، زحمت تمام کرنے کا نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دو، ویسر لی امری اور میرے کام کو آسان کر دیں، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی میری زبان کی گنہوں کو کھول دے تاکہ یہ میرے قول کو سمجھ سکے، واجعل لی من لدنک اور میرے لیے قرار دے اپنی جانب سے وزیرا ایک وزیر، من اہلی میرے رشتہ داروں میں سے، ہارون جس کا نام ہارون ہو، اخی جو رشتے میں میرا بھائی ہو۔ کیسی دعا ہے، کچھ کچھ ایسی دعا نہیں لگ رہی کہ جیسے ہم کرتے ہیں پروردگار جنت میں ہمیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ایسی توفیق دے کہ صبح و شام حسین ابن علی کی زیارت کریں، ایسی توفیق دے کہ صبح شام اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زیارت کریں، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت کریں، اس گھر کے قریب ہوں جو گھر میرے قریب ہے، اشارے بھی ہو رہے ہیں اور صراحت بھی ہو رہی ہے، وہ گھر جو تیرے قریب ہے وہ گھر کون سا ہے؟ اہل بیت کا ہے، فاطمہ زہرا کی خدمت کریں، اہل بیت اطہار کی خدمت کریں، جنت میں ہمیں ان کی خدمت کی توفیق عنایت فرما، جب ان کے فرزند اس دنیا میں ظہور فرمائیں تو ہمیں ان کی خدمت کی ان کی نصرت کی توفیق عطا فرما۔ اسی انداز سے گویا حضرت موسیٰ نے دعا کی، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرے کان کو آسان کر دے، میری زبان کی گروہ کو کھول دے، میرے لیے اپنی جانب سے ایک وزیر معین کر جس کا نام ہارون ہو، رشتے میں میرا بھائی ہو۔ تو حضرت موسیٰ، آپ ہارون کا ہاتھ اٹھا کر کیوں نہیں کہہ دیتے کہ یہی میرا وزیر ہے، یہی میرا جانشین ہے، اسی کو میں نے منتخب کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب بھی یہی ہوگا، میں اللہ سے التجا ضرور کر سکتا ہوں مگر معین میرے لیے اللہ ہی کرے گا۔ تو عزیزان محترم، جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وزیر کو خود معین نہ کر لیں تو آپ اپنے لیے کیسے رہنما کو معین کر سکتے ہیں؟ تو آپ کو اور مجھے کس نے اختیار دیا کہ اپنے لیے خود رہنما کو معین کرے؟ اسی لیے قرآن نے بڑھ کر کہا، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم آپ کو لوگوں کے لیے امام قرار دے رہے ہیں، امام بنانے کا حق ہمارا ہے، لوگ صرف اتباع کر سکتے ہیں، امام بنا نہیں سکتے۔ جو خود سے بنائے جائیں وہ امام نہیں ہوا کرتا، امام معصوم کو خدا بند متعال معین کرے، اور خدا بند متعال نے معین کیا۔ اب یہ روایت جس کو خاص و عام نے لکھا، اور خاص و عام نے لکھ کر رسول نے حکم دیا تھا، من اراد ان ينظر، کہ دیکھو نظر کرو، وہ جملہ استعمال کیا کہ تحقیق کرو، تدبر کرو، قرآن نے استعمال کیا ہے جملہ کو، جہاں قرآن نے چاہا ہے کہ میں اور آپ جستجو کریں وہاں پہ قرآن نے چاہا ہے کہ میں اور آپ جستجو کر کے جملات کو سمجھیں۔ مثلا بعض جگہ پر قرآن مجید میں پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ غاشیہ میں غالباً، میں اس کو ریفرنس بھول رہا ہوں لیکن آیات آپ کو سنا دوں، قرآن مجید نے مجھ سے اور آپ سے طلب کیا، اور کیا طلب کیا؟ فلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تم کیوں نہیں دیکھتے اس حیوان کی طرف جس کو ہم نے کیسا خلق کیا ہے؟ ابل وہ حیوان جو ریگستان میں چلنا ہے، دور دور تک صحرا میں اس کو طرف نہیں ملیں گے، اس کے لیے خدا نے اس کی غذا کا انتظام اس کی پشت میں ایسا کیا کہ اگر سفر کرے تو بھوکا نہ ہو، اس کے پیر ایسے بنائے کہ ریت میں چلنے میں آسانی ہو۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے اونٹ کو کیسا خلق کیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور ہم نے آسمان کو کتنا بلند بنایا؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور ہم نے زمین کو کیسے مسطح بنایا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور دیکھو پہاڑوں کو ہم نے کیسے میخوں کی طرح گاڑ دیا؟ فَذَكِّرْ، پھر اس کے بعد خدا کہہ رہا ہے پس تم ذکر کرو، تم یاد دہانی کرو، انما انت مذکر، تم تو صرف ذکر کرنے کے لیے خلق کیے گئے ہو، تم صرف یاد کرنے کے لیے خلق کیے گئے ہو۔ اب یہاں خدا مطالبہ کر رہا ہے کہ غور سے دیکھو، غور سے دیکھو اس کی مخلوقات کو کہ اس نے کیسے خلق کیا۔ رسول نے بھی یہی مطالبہ کیا، من اراد ان ينظر، صرف کتابوں میں لکھنے کے لیے نہیں، لوگوں نے بغیر غور و فکر کے لکھ دی، اور جب بغیر غور و فکر کے لکھی تو مجمع میں آ کر کہا کہ جناب وہ تو رسول نے ایسے ہی کہہ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی کلام نعوذ باللہ ایسے ہی ادا کیا کرتے تھے، توجہ کی ضرورت ہے۔ وہ روایت جو مدارک اہل سنت میں ہے، جو ہمارے وہاں بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے، اور اتنی زیادہ بیان ہوئی کہ ہمارا گمان یہ ہو گیا کہ گویا ہماری کتابوں میں، حتیٰ ہمارے مؤلفین نے اس کو انہی کی کتابوں سے اخذ کیا، کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں جب رسول اللہ کے پاس پہنچے تو پشت رسالت وہاں پر سوار ہو گئے، سرکار نے کیا کیا؟ سجدے کو طول دیا، ہے نا روایت۔ امام چاہے حالت طفلی میں ہو، عالم جوانی میں ہو، کہن سالی میں ہو، امام امام ہوتا ہے، اور امام بھی وہ امام کہ جس کے لیے رسول اللہ نے کہا ان الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، حسن حسین امام ہے چاہے قیام کرے چاہے بیٹھ جائے، بس امام حسین علیہ السلام کے لیے روایت ہے، رسول نے سجدے کو طول دیا۔ اچھا آپ کو کسی مقام پر توجہ رکھیے گا، بس یہیں سے میں منزل مسائل کی جانب آ جاؤں گا۔ आपको ये कहीं पर मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सजदा किया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मस्जिद में दाखिल हुए, किसी मदरक में आपको ये रिवायत मिली कि सैयदुश्शहदा अलैहिस्सलाम ने आकर इजाज़त ली हो नाना जान, क्या आपकी इजाज़त है आपकी पुश्त पे सवार हो जाऊं? पुश्त पे सवार होने का मसला मस्जिद में, मसला मस्जिद में थे, लोगों के सामने थे। अमूमन इंसान एक आम जिंदगी की अगर बात की जाए अदब का लिहाज ज्यादा कहाँ रखता है? भाई आप में से बहुत से मेरे दोस्त होंगे, मेरे साथ में इतने लोग होंगे, मगर जब मैं अपने ऑफिशियल लिबास में आता हूं तो आगे बढ़कर हाथ जरूर मिलाते हैं, लेकिन बेतकल्लुफी का इजहार अमूमन निजी निशस्तों में होता है। ऐसा ही होता है ना, तरीकाकार दुनिया का यही है। आपने कहीं सुना कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रिसालत मुआद के पास आए और आकर कहा नाना जान क्या आपकी इजाजत है आपकी पुश्त पे सवार हो जाओ? कहीं नहीं सुना। मगर एक हदीस हमारे वहां हर मजलिस से पहले पढ़ी जाती है, अपने ही घर में, तवज्जो रखिएगा, अपने ही घर में, घर किसी और का नहीं, घर अपना ही, चादर के नीचे दाखिल होना है। ऐ नाना क्या इजाजत है चादर के नीचे आ जाऊं? ऐ नाना क्या इजाजत है चादर के नीचे आ जाऊं? या रसूल अल्लाह क्या इजाजत है चादर के नीचे आ जाऊं? ऐ बाबा जान क्या इजाजत है चादर के नीचे आ जाऊं? अपने ही घर में इतना अदब कि जहां कोई और देखने वाला नहीं है, जो है आपकी अपने ही घर में अदब का यह आलम कि घर में आया, माता ने गिरामी को सलाम किया, माँ ने बेहतरीन जवाब दिया, कहा मैं तो ऐसी खुशबू सुन रहा हूं जैसे मेरे नाना जान घर में मौजूद है। कहा तुम्हारे नाना चादर के नीचे मौजूद है। हदीब गए, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, या जद्दा मेरे नाना मेरा सलाम हो आपका। कब वालेकुम सलाम या कुर्रत आईनी व समरत अफआदी व शाफिया उम्मती, तुम पर भी मेरा सलाम हो, ऐ मेरे मेवा दिल, ऐ मेरी आंखों की ठंडक, ऐ मेरी उम्मत को बख्शवाने वाले, ऐ शफीए रोजे महशर। फिर उसके बाद कहा क्या नाना जान आपकी इजाजत है मैं चादर के अंदर दाखिल हो जाऊं? कद अज़िन्तु लक, बस इजाजत मिल गई, चादर के नीचे दाखिल हो गए। अजीब मामला है, मस्जिद में जब थे तो कोई इजाजत नहीं दी, घर में इजाजत लेकर आ रहे हैं। अब ये आप जाकर तदब्बुर और तफक्कुर कीजिएगा कि रिवायत किस अंदाज में मुझे और आपको अदब अहले बैत सिखा रही है, मगर एक तरफ मेरा भी तबादुर जा रहा है, ख्याल जा रहा है कि देखिए आकर घर में इजाजत लेना इसलिए है कि जब इजाजत लेकर दाखिल हो, हर एक फर्द इजाजत लेकर आया और उसके बाद उम्मे सलमा आई, आकर कहा या रसूल अल्लाह क्या इजाजत है चादर के नीचे आ जाऊं? तो कहा अंती अलल खैर। समझ पा रहे हैं हम लोग, आप खैर पर हैं मगर इस इन्नमा के हिसार में नहीं है, इजाजत लेकर शायद इसलिए आ रहे हैं ताकि कल को ये ना लिख दे कि जनाब नवासे थे, दामाद थे, बेटी थी, मोहब्बत इतनी थी, निकाला ना गया, इजाजत लेकर चादर के अंदर आ रहे हैं ताकि वाजे हो जाए आए तकीर के मसाजिद में से कौन कौन है। एक सलावत पढ़ते मिलके मोहम्मद वाले के मसादीन में से कौन कौन है, इस पे बड़ी बहस होती है कि जनाब कौन कौन अहले बैत में शामिल है कौन नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकौल अल्लामा नक़ल अल्लाहु मकामहु चादर का एक बैत बनाकर उसमें अपने अहल को शामिल करके बता दिया कि देखो जो इस चादर के बैत के अंदर है वही अहले बैत खुदा बंदे मुतालशा में जमा है, उनकी रूह को शांत करे इंशाअल्लाह और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। तो अज़ीज़ान मोहतरम ये अहले बैत हैं, तवज्जो कीजिए, मस्जिद में इजाजत नहीं थी, मस्जिद में पुश्त पर सवार हुए, बलौ फर्ज ना अगर हम इस रिवायत को सही सनद में मान लें, घर के अंदर अंदाज कुछ और नजर आ रहा है, घर में अंदाज मोहतबाना नजर आ रहा है, घर में अंदाज सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं, है नाना जान क्या इजाजत क्यों? ताकि कल को कोई इस आयत तथहीर के नुज़ूल में किसी और को शामिल ना करे। और क्यों, अगर कोई और शामिल हो जाएगा तो मेरा और आपका क्या जाएगा? अज़ीज़ान-ए-मोहतरम इस वक्त का मकाम है, آیت تطہیر کے ذریعے عصمت ثابت ہو رہی ہے اور اس عصمت کے ذریعے امامت ثابت ہوگی، اور جب امامت ثابت ہوگی تو خدا نہیں چاہتا کہ اس امامت کے مرحلے میں کوئی ایسا داخل ہو کہ جو اس جملے کے زمرے میں آئے لا ینالو عہد الظالمین، کہ میرا یہ عہدہ ظالمین کے لیے نہیں ہے، اس لیے معصومین کو جمع کر کے رسول اللہ نے بتا دیا کہ امامت کا مقر و مقام کہاں پر ہے۔ ایک صلوات پڑھتے مل کے محمد وآل محمد۔ یہ ہے امامت اہل بیت۔ ایک اور درجہ شاید ہم آگے بڑھے، خداوند متعال ہمیں عرفان امامت عطا فرمائے کہ عرفان امامت ہے کیا، یعنی فضائل کے ذریعے میں اور آپ تدبر کیا کریں کہ فضائل کی روایت صرف مجلسوں کو زینت دینے کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی کو زینت دینے کے لیے، یہ زندگی سنوارنے کے لیے، یہ نسلیں سنوارنے کے لیے، ان فضائل کو بیان کریں، اور بیان کرنے کا سلیقہ یہ ہو کہ اس فرش عزا پر خاص وہاں ہوں، ہم نے یہ فرش صرف ان کے لیے نہیں بچھایا کہ جو کربلا کے پہلے سے ہی ہو گئے، یا لفظوں کو بدل کر کہوں کہ جن کی تینت کو کربلا سے لیا گیا، یا اور لفظوں کو بدل دو کہ جن کی تینت آئمہ کی ماندہ تینت سے ہوئی، یہ فرش عزا ان کے لیے نہیں ہے، یہ کربلا بھی ان کے لیے نہیں، یہ امامت بھی فقط ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہماری ہم امامت کے ہیں، اور یہی شرف ہے ہمارا کہ ہم ان کے ہو جائیں، وہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، کربلا کسی کی جاگیر نہیں ہے، نہ کربلا کسی کی جاگیر، نہ امامت کسی کی جاگیر، نہ رسالت کسی کی جاگیر، نہ توحید کسی کی جاگیر، ہم سب ان کے ہیں۔ ہم سب ان کے ہیں، ہم نے یہ دعویٰ نہیں کیا امامت ہماری، ہمارا عقیدہ امامت ہے، لیکن ہم امامت کے ہیں، امامت ہماری نہیں، ہم کربلا کے ہیں، کربلا ہماری۔ اور کسی شاعر نے بہت خوبصورت بات کہی ہے، یہ ہم نے کب کہا، یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا، حق بات کہنے کی جرأت ہو انسان میں، جس کے اندر جرأت بیان حق ہو بس کربلا اس کی ہے۔ دو محرم آ گئے، جب رات کی تاریکی میں اپنے گھر کی طرف جائیں اور استراحت کے لیے دراز ہوں تو سوچئے گا کہ اس محرم کی دو تاریخ آ گئی کہ جس کے لیے آپ کب سے اہتمام کر رہے تھے، محرم ہوگا، ہلال محرم نمودار ہوگا، حسین ابن علی کی سوگواری کروں گا، گزر رہی ہے فرصت تیزی سے، آج دو دن گزر گئے پتہ بھی نہیں چلا، دوسری مجلس تمام ہونے کی جانب آ گئی۔ کل میں نے کہا تھا شاید کہ بہت آسان ہے میرے لیے کہہ دینا کہ حسین مدینہ سے چلے، بیان کیا تھا نا آپ کے سامنے کہ حسین مدینہ سے چلے، کیسے چلے ذرا سوچیں، جو لوگ زیارت کر چکے ہیں نا وہ اس کو ذرا محسوس کریں، میں اور آپ کیونکہ حسین کے فرش عزا پر بیٹھے ہیں تو ذرا تصور کریں، جب میں اور آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں خداوند متعال ہر سال بامارفت زیارت حسین ابن علی عطا فرما، بامارفت اقبات علیہ کی زیارت نصیب، جب زیارت کے لیے جاتے ہیں قافلہ سارا ندا دیتا ہے کہ دیکھو فلاں تاریخ کو اتنے بجے قافلہ روانہ ہو جائے، لہٰذا زیارت ودا کے لیے آپ جا کر اس وقت تک ہوٹل میں آ جائیے، یہی ہوتا ہے، مومن زیارت ودا کے لیے جاتا ہے، جو گئے ہیں خداوند متعال پھر لے کر جائے، بار بار لے کر جائے، اور جو نہیں جا چکے ہیں اب تک پروردگار عالم ان کو اسی سال اربعین میں جلد از جلد بلائے۔ جب زائر جاتا ہے نا اپنی زیارت کے لیے، سید الشہداء کے روضے پر زیارت ودا پڑتا ہے، اللہم اجعلہ، اللہم لا تجعلہ آخر العہد منی لزیارتکم، اے اللہ اس زیارت کو آخری زیارت قرار نہ دے۔ زائر کی کیفیت عجیب ہوتی ہے، مجھ جیسا گناہگار زاری سے لپٹ کر اب عبداللہ کی یہ فریاد کرتا ہوا نظر آئے، یا اب عبداللہ اب کے زیارت ادا نہیں ہو سکتا، اب کے زیارت ادا نہیں کر سکتا۔ جب توسل ہو چکتا ہے الٹے قدموں زری سے باہر کی طرف آتے ہیں، نہ جانے پتہ نہیں کیا خیال آتا ہے، دوبارہ لپٹ جاتے ہیں حسین کی زری سے۔ یہی کیفیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ باطن نخواستہ حسین اپنے علی کے حرم سے پلٹ پلٹ کر دیکھتے رہتے ہیں، حرم کے صدر دروازے تک آتے ہیں، وہاں سے آخری حسرت کی نگاہ حسین کی زری پر ڈالتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ باہر آتے ہیں، اپنی منزل کی جانب جا رہے ہوتے ہیں، پلٹ کر پھر حسین کی گنبد کو دیکھتے ہیں۔ اللہ جانے پھر یہ منظر کب نظر آئے۔ گاڑی میں سوار ہوتے ہیں، اور جب سوار ہوتے ہیں اگر کہیں سے مینار نظر آ رہا ہو تو جب تک مینار نظر آتا رہتا ہے جب تک پلٹ پلٹ کر روضہ حسین کو دیکھتے ہیں۔ عزیزان محترم، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے 1400 سال بعد مجھ جیسے گناہگار کی یہ کیفیت ہو حسین کے روضے سے رخصت ہوتے ہوئے، تو اب ذرا تصور کیجئے کہ جو میں جملہ میں نے کہا کہ مدینہ حسین نے چھوڑ دیا، حسین ابن علی نے نانا کے روضے کو کیسے چھوڑا ہوگا، حسین ابن علی نے نانا کے روضے کو کیسے چھوڑا ہوگا۔ رات کی تاریکی میں اس جملے کو سوچیے، اور اگر آنکھوں سے تو آنسو جاری ہوں نا، ان آنسوؤں کو ہدیہ کریے گا، آج شب جمعہ ہے، ارواح کل مومنین و مومنات کو ان آنسوؤں کی قدر و قیمت جانیے، یہ ایک آنسو اتنا قیمتی ہے کہ اگر آتش جہنم میں ڈال دیا جائے تو آتش جہنم سرد ہو جائے۔ حسین ابن علی کی مظلومیت پہ بہنے والا ایک آنسو، بس آج وہ دن کہ وہ قافلہ جو 28 رجب کو مدینہ سے چلا تھا 61 ہجری کی 2 محرم کو کربلا پہنچ گیا۔ نفس المحموم میں شیخ عباس امی رقم تراز ہے کہ کیا ہوا جب یہ قافلہ پہنچا، ہر کا لشکر شراف کے مقام سے جب امام حسین آگے بڑھے تو وہاں پر ہر کے لشکر نے آ کر امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو روکا کہ آج سے جاں بلب ہے، گرمی کی وجہ سے زبانیں نکلی جا رہی ہیں، گھوڑے پیاس سے جاں بلب ہیں۔ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بات بات میں ہوں گی، باتیں بات میں ہوں گی، عباس مشکیزوں کے منہ پہ ہوں گی۔ جانوروں کو جب تک سیراب کراؤ کہ جب تک 3 دفعہ اپنے رخ کو نہ پھیرے، لشکر کو پانی پلایا، کتنے کریم آقا ہیں حسین، ذرا تصور کیجیے حسین کی کریمی کا اندازہ مجھے اور آپ کو نہیں ہے کہ کتنے کریم ہیں حسین۔ اپنے ہاتھوں سے حسین ابن علی نے اپنے ہاتھوں کو گوزا بنا بنا کر لشکر حر کو پانی پلایا ہے، اتنی فیاضی کہیں اور نظر آئے گی؟ اس فیاضی کو میں اور آپ تک کر سکتے ہیں کہ وہ لشکر جو راستہ روکنے آیا ہے اس لشکر کو حسین ابن علی اپنے ہاتھوں سے پانی پلا، پانی پی کر جان میں جان آئی، امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ آقا آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، ابن زیاد کی طرف سے حکم ہے کہ حسین ابن علی کا راستہ روکا جائے۔ مقتل بیان کرتا ہے امام حسین اپنی سواری پر سوار رہے، ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں نماز زہر کا وقت یا نماز عصر کا وقت کوئی ایسا نماز کا وقت آیا کہ سید الشہداء نے حر سے کہا کہ تم اپنے لشکر کو نماز پڑھاؤ، میں اپنے لشکر کو نماز پڑھاتا ہوں۔ جانتے ہیں حر کی معرفت کا عالم تھا کہ جو ابتدا ہوئی ہے، حسین کی فیاضی کو بیان کیا، حر کی معرفت سن لیجئے، امام حسین سے حر نے دستے ادب جوڑ کر کہا مولا آپ کے ہوتے ہوئے میں نماز پڑھاؤں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتدا میں بالآخر امام حسین نے اس کے بعد ایک خطبہ دیا اور خطبے میں امام حسین نے کہا دیکھو میں فرزند رسول خدا ہوں، میرا راستہ روکنے کی غلطی نہ کرو۔ امام نے وہ خط دکھائے کہ جو کوفہ والوں نے دیے تھے، بالآخر اور نہ مانے تو امام حسین علیہ السلام اپنے کلام کے جلال کو ظاہر کر کے دوبارہ پشت فرج میں سوار ہوئے اور امام حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائے، خود آئے اور آ کر نجام فرج حسین ابن علی پر ہاتھ ڈالا۔ ایک مرتبہ امامت نے گھور کر ہر کو دیکھا اور کہا سکلت کا ام کیا ہر، اے ہر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، حسین ابن علی کی نجام فرج پر ہاتھ ڈال رہا ہے۔ تو امام حسین کو پلٹ کر ہر نے کہا آقا غلام آپ کی ماں کی شان میں جسارت نہیں کر سکتا۔ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری کے اوپر بیٹھ کر سفر کو جاری رکھا۔ سفر میں اس مقام پر پہنچے کہ اب سواری نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ مقتل نے لکھا، المختصر بیان کروں کہ سات سواریوں کو تبدیل کیا، امام حسین کی سواری آگے نہ بڑھی۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے قدیمی قبیلے والوں کو بلایا، معلوم ہوا بنی اسد کی جاگیر ہے۔ بنی اسد قبیلے والوں کو بلوایا، کہا اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ کہا مولا اس سرزمین کو قادریہ کہتے ہیں۔ امام نے کہا اس کا کوئی اور نام ہے؟ کہا مولا اس کا ایک اور نام ہے، اس کو ماریہ کہتے ہیں۔ مولا نے کہا کوئی اور نام ہے؟ کہا مولا اس کا ایک اور نام ہے، اس کو نینوا کہتے ہیں۔ کہا کوئی اور نام بتاؤ؟ کہا مولا شط الفرات۔ مولا نے کہا کوئی اور نام بتاؤ؟ ایک بزرگ کھڑا ہوا کہنا لگا یہ اپنا رسول اللہ، یہ سرزمین کربلا ہے۔ حسین ابن علی نے کہا واللہ آہنا مہت رحالنا، خدا کی قسم ہماری سواری یہی بنے گی، ہمارے بیٹوں کے گلے پر خنجر یہی پھرے گا، ہمارے سر کو تن سے جدا اسی مقام پر کیا جائے گا، اسی سرزمین پر ہمارا خون بہایا جائے گا۔ عباس عباس سواریوں کو بٹھا دو، خیموں کو نظم کرو، سیدانیوں کو بٹھا لو۔ اب شیخ عباس سے امی رقم دراز ہے کہ سیدہ زینب جو مدینے سے شان سے چلی تھی، اب جب محمل سے اتری ہے نا، اب جب محمل سے اتری ہے تو ایک ہوا چلی اور کربلا کا غبار اوڑ کر امام حسین کی دختران کے اوپر اور سیدہ زینب کے اوپر آیا۔ بھائی کو بہن نے بلایا، کہا بھیا یہ کون سی سرزمین ہے کہ جب سے یہاں آئی ہوں ایک وحشت کا احساس ہو رہا ہے؟ کہا اے بہنا اب تا صبح قیامت ہمیں یہی رکنا ہے، یہی وہ سرزمین ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ کہا بھیا یہاں کی خاک اڑ اڑ کر میری بچی کے سر پر آ رہی ہے۔ کہا اے میری بہنا یہی وہ سرزمین ہے جہاں اس بچی کے روزاروں پر بس عزیزان محترم خیمے نصب کر دیے گئے۔ حسین ابن علی نے بیویوں کو خیمے میں بٹھایا، عباس علمدار نے بیویوں کو دلاسہ دیا، ابھی بیویوں کو بڑی امنیت کا احساس ہے۔ عباس جیسا شیر موجود ہے، حسین جیسا آقا موجود ہے۔ بنی اسد کے لوگوں کو بلایا اور بلا کر ایک مرتبہ امام حسین نے کہا اس کی کیا قیمت معین کرتے ہو؟ کہا 60,000 دینار معین کی گئی ہے۔ کہا بادشاہ کا 60,000 درہم معین کی گئی ہے؟ کہا قیمت ادا کر دی گئی۔ کہا یہ ہماری قبر بننے کی امام حسین نے نشان تیار کیے۔ کہا اے بنی اسد والو آج سے 8 دن کے بعد ہمارے لاشیں اس کربلا کی زمین پر ہوں گی، ہمارے لاشیں اس کربلا کی زمین پر ہوں گے۔ دیکھو حالات بہت دیگر کو ہوں گے، تم میں سے اگر کوئی ہو تو آنا اور ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ اور کہا کہ اب تم چلے جاؤ، اپنی خواتین کو بھیج دو۔ بزرگان بیان کرتے ہیں اب بنی اسد کی عورتیں آئیں اور آنے کے بعد امام حسین نے ان سے خطاب کیا، اے بنی اسد کی عورتوں جانتی ہوں میں کون ہوں؟ میں حسین ابن علی ہوں، میں فرزند زہرا ہوں۔ دیکھو عاشور کے دن ہمارا بے گور و کفن لاشا اس پر زمین پر ہوگا، تم ایسا کرنا اگر تمہارے شوہر خوفزدہ ہو جائے تو تم پانی بھرنے کے بہانے آنا اور ہمارے لاشوں کو دفنانے کی صحیح کرنا۔ اور جاتے ہوئے بیان کیا جاتا ہے، علماء کبار ہند بیان کرتے ہیں کہ امام نے کہا اب اپنے بچوں کو بھیج دو، تب جب بچے آئے امام حسین نے کہا اے بچوں روزے عاشورا اس سرزمین پر میرا اور میرے گھر والوں کا لاشا بے گور و کفن ہوگا، تم کھیلنے کے بہانے آنا، ایک مصحف اٹھانا ہمارے لاشوں پر ڈالنا۔
اتنا غریب ہو گیا کہ بہت حین جو راکب دوش مصطفیٰ تھا اب بچوں سے کہہ رہا ہے کہ میرے لاشے پر ایک مشت خاک ڈالو۔